خدا فی ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بزعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ عزیزان محترم، برادران قابل احترام، ان ایام میں کہ جو شہزادی کی سوگواری کے ایام ہیں، آپ کی شہادت سے منسوب جو ایام ہیں، اور اس سلسلے میں جو یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں، ان مجالس میں جس چیز کو میں عنوان بنانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، وہ ہے خطبہ فتحیہ، یعنی وہ شہزادی کا مشہور اور معروف خطبہ کہ جسے خطبہ فدکیہ کا نام دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے چند مقدمات ہیں کہ جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں اسے بیان کیے جائیں۔ ایک کلی نقطہ تو ان ایام کے حوالے سے ہے، اور دو مقدماتی باتیں اس خطبے کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ چند جملے اس خطبے کے انشاءاللہ یہ مجالس میں، ان تجلسوں میں بحول قوت الہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ایک جو کلی بات جو صرف ایام فاطمیہ سے نہیں بلکہ وہ تمام مناسبتوں سے کہ جو اہل بیت کی مناسبتیں ہیں، خاص طور پر جو اہل بیت کے غم کے ایام ہیں، اس سے متعلق وہ یہ کہ یقیناً یہ غم کے دن ہیں، انسان کا دل محزون ہے، انسان کا دل غمزدہ ہے، اور حقیقتاً ایسا ہے، تکویناً ایسا ہے۔ تکویناً کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان ایام کو اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ اس میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا دل شکستہ ہے، دل محزون ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قلب عالم ہے یعنی زمانے کے امام، ان کا دل رنجیدہ ہے، کیونکہ زمانے کا جو قلب ہے، زمانے کا محور ہے، جو امام وقت کہ کائنات میں جو کچھ بھی فیض بٹ رہا ہے، جو کچھ بھی وجود عطا ہو رہا ہے، امام کے ذریعے سے عطا ہو رہا ہے، چونکہ امام غمزدہ ہیں اسی لیے کائنات کی ہر چیز غمزدہ ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب محرم کے ایام آتے ہیں، جب فاطمیہ آتا ہے، فضا پر ایک عجیب سی غمی چھا جاتی ہے، اور مومنین، چونکہ مومنین کے دل اپنے زمانے کے امام سے جڑے ہوئے ہیں، چونکہ امام کا قلب غمگین ہے، اسی لیے مومنین کے قلوب بھی غمگین ہیں۔ تو یقیناً یہ غم کے ایام ہے، ہم غمزدہ ہیں، ہم سوگ میں ہیں، اور خاص طور پر ماں کا غم کہ تو کوئی معمولی غم نہیں ہے، واقعی بہت سخت غم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرصت کے لمحات بھی ہیں کہ انسان ان ایام میں کوشش کرے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت سے نزدیک کر سکے۔ دل کے اندر غم ہے، یہ جو دل کا شکستہ ہونا ہے، یہ خود انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو عام دنوں میں انسان کے لیے مشکل ہیں، ان دنوں میں مشکل نہیں لگتی۔ یعنی سارے دن بھر کی تھکن کے بعد آپ اپنے کاروباری زندگی میں مشغول رہے، دن بھر تھکتے رہے، عام دنوں میں اس کے بعد کوئی ہمت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے خیال یہ ہوتا ہے کہ انسان اب گھر جائے، اگر گھر جا کر آرام کرے، لیکن جو محرم کے ہے، جو اہل بیت کے غم کے ایام ہیں، یہاں پر سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ کہاں مجلس ہے، کس جگہ مجلس میں جانا ہے۔ عام دنوں میں آسان نہیں، لیکن ان ایام میں آسان ہے، کیونکہ وہ جو دل کا تعلق ہے، جو قلب کا تعلق ہے، اس قلبی تعلق کی وجہ سے اس وقت اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اندر، عام زندگی کے اندر، شاید اپنے ہاتھوں پیروں سے اس طریقے سے محنت کرنا پسند نہیں کرتے، یہی لوگ انہی ایام میں کبھی آپ کو پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی فرش بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں آپ دیکھیں تو آپ کو مومنین کے جوتے اور چپلیں سیدھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ وہ محبت ہے۔ اس لیے متوجہ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام آ کر گزر جائیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ ہمیں قدم اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک نہ کر سکے، اور یہی اہل بیت کے لیے خوشی کا بھی سبب ہے۔ اگر ہم سعادت کے راستے پر یہ قدم آگے بڑھتے ہیں، کامیابی کے راستے پر، کہ حقیقی کامیابی یہی ہے، اگر اس راستے پر ہم اگر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تو یقین رکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت کے دل کو خوش کرنے والی ہے۔ ماں کے لیے اپنی اولاد کی سعادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم پاس روایات میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ادھر سلوات پڑھتے ہیں بیوی کی ذات کے اوپر، بیوی فقط سعادت کے معنی ہے، بیوی تمام شیر۔ اس لیے ہر شیعہ کو روایت کے منہ سے یہاں حاصل ہے کہ بیوی کو ماں کہہ کر خدمت کرے، اور شہزادی کی جو محبت ہے اہل بیت کے درمیان بھی، بیوی کی جو محبت ہے، شفاعت کے بعد میں آپ نے روایتوں کو سنا ہوگا کہ بیوی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بیوی اور بیوی کے چاہنے والے جہنم سے دور ہیں۔ فاطمہ یعنی دور کرنا۔ کتنی ہمارے پاس حدیثیں، خاص مقام بی بی کا، شفاعت کا مقام کا، دنیا کے اندر بھی شہزادی، شہزادی کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہدایت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، شہزادی نے اسے بند نہیں ہونے دینا، جو حق کو چھپایا جا رہا ہے، شہزادی نے اسے چھپنے نہیں دینا ہے۔ اور قیامت کے اندر بھی روایت کے اندر ہے کہ جس وقت قیامت کے اندر میدان ہوگا، تو بی بی خدا سے کہیں گے کہ پروردگار، تو نے میرا نام فاطمہ اس لیے رکھا تھا کہ میں اور میرے چاہنے والے، میرے بچوں کے چاہنے والے جہنم سے دور ہیں، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
برائے خوشنود یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔
اور اس کے بعد روایات کے اندر متعدد، ایک روایت ہے یا کئی روایت ہیں، کہ شہزادی اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے جدا کر لیں گے کہ جیسے کوئی پرندہ جو اچھے دانے ہیں انہیں دوسرے دانوں کے درمیان سے چن لیتا ہے۔ بی بی کی محبت خاص محبت ہے۔ شہدا نے اس بات کو دیکھا، شہدا کی زندگی میں اسے دیکھا خود، قاسم فرمانی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جب جنگ کے اندر سختی بڑھ جاتی تھی تو ہم رسول خدا کے پاس آ جاتے تھے, ہم رسول خدا کی پناہ لیتے تھے. کیسی طریقے سے ہم نے اس بات کو درک کیا کہ جس وقت اس دفاع مقدس کے اندر جب سختیاں بڑھ جاتی تھیں, جب مشکلات بڑھ جاتی تھیں تو ہم بی بی سے توسل کرتے تھے کہ بی بی کی مادرانہ شفقت کو ہم نے وہاں پر دیکھا, ہر جگہ دیکھا, تو بی بی سے ہی ہم توسل کرتے ہیں اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ ان ایام میں ہم واقعی اس راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے, اہل بیت کی مدد کے بغیر, اس دنیا میں بھی ان کی شفاعت کے بغیر ہم اس راستے پر ایک قدم بھی واقعی آگے نہیں بڑھ سکتے. اہل بیت سے بی بی کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں, بی بی کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے دعائے توسل کے جملات مل کے دہراتے ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ, یا فاطمۃ الزہرا, یا بنت محمد, یا قرۃ عین رسول, یا سیدنا و مولانا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مل کے پڑھے, یا وجیہ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ, ایک دفعہ, یا وجیہ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ بی بی کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمانا, ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی شہزادی کی سیرت پر عمل کر سکیں. اس کے بعد دو مختصر باتیں اس خود خطبے کے حوالے سے, اس سے پہلے کہ میں خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں, ایک اس کے اندر بات خود اس خطبے کی اہمیت کے حوالے سے. دیکھیں یہ خطبہ جو ہے یہ ہماری میراث ہے, خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والے, دوسرے بھی آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے فقط محدود نہیں ہیں, شیعوں شیعوں سے بڑھ کر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم سے مربوط ہیں. بعض وجوہات کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ اس خطبے کو دوسرے بیان نہیں کریں گے, اگرچہ تاریخ میں نقل ہوا ہے اور یہ خود معجزہ ہے کہ جتنا اسے شیعوں نے نقل کیا اس سے زیادہ اسے اہل سنت نے نقل کیا ہے. قدیمی ترین کتاب بلاغات النساء جس کے اندر یہ خطبہ نقل ہوا ہے, اسے مصنف شیعہ نہیں ہے. اب بلاغات النساء نام سے ظاہر ہے کہ وہ خلیق خطبے جو خواتین کے ہیں اسے جمع کیا ہے, بہرحال اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو یہ بہت طبیعی ہے کہ دوسرے اسے زیادہ بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ یہ خطبہ شیعت کا مقدمہ ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات کا وہ خطبہ بھی جیسے خطبہ شخشخیہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں انہیں دونوں کے بارے میں, اس کے بارے میں ہمیں اس قسم کی باتیں ملتی ہیں کہ اس کی سند کے اوپر انہیں اس کے پر شک کیا گیا ہے, اس کو خدشدار کیا گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ خطبہ شخشخیہ مولا کائنات کا ہے یا مولا کائنات کا خطبہ نہیں ہے. کہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں جس وقت پوچھا گیا سبمہ کہتے دور میں ذہن سے نام نکل گیا, مشہور جو شخص کی پھر میں ہدایت پا گیا جن کی کتاب ہے, تو انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ جب میں مصر کے الازہر یونیورسٹی میں تھا وہاں پر جب یہ خطبہ مجھے پڑھایا جا رہا تھا بلاغت کے باب میں, تو اس کے جو مطالب تھے جب میں نے ان مطالب کو دیکھا تو میں نے جا کر اپنے استاد سے کہا کہ کیا یہ واقعاً علی کا خطبہ ہے؟ تو وہاں پہ میرے استاد نے غصے کی حالت میں کہا کہ کیا علی کے علاوہ کوئی اور ایسا خطبہ دے سکتا ہے؟ کہ علی کے علاوہ ممکن ہے کسی سے اتنا فصیح و بلیغ خطبہ؟ کہا پھر علی جو کہہ رہے ہیں, یہ خطبہ جو بیان کر رہا ہے, یہ مطالب اس کا کیا کریں؟ تو کہا کہ نہیں, اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا, یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال کرنا صحیح نہیں ہے. دیکھتا ہوں خطبہ شخصیہ کے حوالے سے, اس لیے خطبہ فتح کیا کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں کہ یہ خطبہ جو بی بی کا ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کی سند محکم ہے. لیکن اگر سند کی طرف نہ بھی جائیں تب بھی مطالب یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خطبہ کسی عام شخص سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. ایک لیکن مصر کے عالم میں عالم دین ہے عبد المنعم، ان کی کتاب ہے اہتدیت بنور فاطمہ، کہ میں نور فاطمہ کے ذریعے سے ہدایت پا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ میں ایک جگہ تھا، وہاں پر جب خطبہ پڑھا جا رہا تھا، کہ یہ خطبہ جب پڑھا جا رہا تھا اس کے الفاظ میری روح کے اندر اترتے جا رہے تھے، اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ خطبہ کسی بھی عام شخص سے اصلاً صادر نہیں ہو سکتا، اتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، یہ فقط اس شخص سے صادر ہو سکتا ہے کہ جو قدسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا رابطہ، جس کا اتصال پروردگار عالم سے جڑا ہوا ہے۔ بس یہ خطبہ جو ہے یہ ہماری میراث ہے، ہمیں اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ علماء اس کی تاکید کیا کرتے تھے، خود اہل بیت کے خاندان کے اندر جناب زید کی جنہوں نے قیام کیا ان کے بیٹے سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ شیعہ ہمیشہ اس خطبے کے بارے میں کہ یتعلمون من آبائہم ویعلمون ابناءہم، کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے اجداد سے اس خطبے کو سیکھتے تھے اور اپنے بچوں کو یہ خطبہ سکھایا کرتے تھے۔ اس خطبے کے اندر جو معارف بیان کیے گئے ہیں، جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، یہ خود شیعہ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ بس اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان ایام کے اندر اگر ہم چاہیں تو ہم کم از کم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ زیادہ نہ صحیح کم از کم ایک دفعہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں، بہت آسانی سے یہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے سب کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، اس پہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں خطبہ فتح لکھے اردو ترجمہ، اس کا اردو ترجمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک دفعہ پتا تو چلے کہ اتنا اہم خطبہ اصل شہزادی نے اس میں کہا کیا ہے۔ اور اسی حوالے سے کہ دیکھیں اہمیت اس کی اہمیت کس قدر ہے، اسی طرف ایک اور بات جو اس کے ذہن میں ضروری ہے کہ اس کا جو یہ نام ہے فتکیہ، خطبہ فتکیہ، یہ ایک حد تک مسلیڈنگ ہے۔ یہ فتک، جس وقت فتک کا یہ واقعہ پیش آیا اسی وقت شہزادی نے اس خطبے کو بیان ضرور کیا، لیکن اس کے نام سے تصور یہ آتا ہے کہ اس خطبے کے اندر فقط شہزادی نے فتک کے ہی مسئلے کو بیان کیا، جیسے یہ پورا خطبہ جو ہے یہ صرف فتک کے بارے میں ہے۔ لیکن جب ہم اس خطبے کو جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فتح اس کا فقط ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ تمام معارف اہل بیت جو ہیں وہ خلاصتاً اجمالاً اس خطبے کے اندر موجود ہیں، کہ اس کے اندر توحید کا بیان ہے، نبوت کا بیان ہے، معاد کا بیان ہے، فلسفہ احکام اس کے اندر موجود ہے، نبوت کے فائدے اس کے اندر موجود ہیں، پیغمبر سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے اس وقت کے معاشرے کی کیا حالت تھی اس کا بیان اس کے اندر موجود ہے، پیغمبر اکرم نے اپنے مولا کائنات نے کتنی کوششیں کی اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اس کا احوال اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت جو یہ واقعہ پیش آیا، جو قدر غرض کیا گیا اس کا بیان اور اس کے اوپر احتجاج، اور پھر اس کے بعد اس بات کو بیان کرنا کہ کیوں تم ساکت بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں ساتھ نہیں دے رہے، یہ مطالب اور استفار کے سارے مطالب اس خطبے کے اندر، اس مختصر خطبے کے اندر موجود ہیں۔ اگر انسان پڑھے تو اس وقت یہ عظمت سامنے آتی ہے کہ ایسے حالات میں ایک اس مشکل روحی حالت میں، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام واقعات اس کے بعد ہے کہ جو کچھ دروازے پر ہوا تھا، اسی وقت شہزادی آئے اور فی البدی اس خطبے کو بیان کریں، پہلے اسے سوچا نہ گیا ہو، اسے لکھا نہ گیا ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن وہ کلام کہ جو اس کے وجود سے پھوٹے ہیں۔ یہاں پر میں آیا ہوں، چند مطالب آپ کے سامنے لکھ کر آیا ہوں، یہ مطالب میری شخصیت کے عکاس نہیں ہیں، میرا انتخاب تو ہے ایک حد تک، اس سے شاید اندازہ ہو جائے یہ میں نے منتخب کیا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے مطالعہ کیا ہے، اسے منتخب کیا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن جس وقت انسان نے پہلے سے کوئی چیز آمادہ نہ کی ہو، ایک دم سے اسے بولنا پڑے، تو اس وقت انسان سے وہ چیز نکلتی ہے جو اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعض حالات میں اس نے کہا گیا کہ غصے کی حالت میں انسان کو پہچانو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو اس کے اندر ہے وہ سامنے آیا. کیسے حالات میں شہزادی نے آ کر اس خطبے کو بیان کیا. ایک اور مقدمہ مختصر اس حوالے سے, وہ خود فدق کا یہ واقعہ ہے کہ یعنی فدق کیا تھا, کیونکہ اکثر جوانوں کو یاد تھا, اکثر نہیں لیکن بعض جوانوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کہ یہ فدق کا واقعہ کیا تھا. باقی فدق تو ہے لیکن اس کا قصہ کیا تھا, اس لیے مختصر اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیان کر دوں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں نے آپ یہاں پہ پہلے بیان کیا کہ دیکھیں یہ فدق کے واقعے کے اوپر شہزادی نے آپ کے اس خطبے کو بیان کیا, لیکن یہ محدود نہیں, اس کے اندر فقط فدق کا بیان نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ کیا تھا کہ جو یہ زمینہ بنا کہ شہزادی جس کی وجہ سے آئیں اور اس خطبے کو بیان کریں. تو فدق ایک زمین ہے, ایک باغ ہے, جس وجہ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. مدینہ کے شمال اس کے نارتھ میں تقریباً مدینہ سے 100 کلومیٹر آگے ایک زمین تھی کہ جو خیبر کا جو قلعہ تھا اس کے نزدیک تھی, اور یہاں کے جو رہنے والے تھے یہ یہودی تھے. یہ یہودی جو یہاں پر آ کر رہے تھے, یہ بھی بہت قابل توجہ دلچسپ چیز ہے کہ ان کا یہاں پر آنا اسلام کے آنے سے صدیوں پہلے سے شروع ہو گیا تھا. یہ جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے اسلام سے کئی سال پہلے آ کر آباد ہوئے تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے آخری زمانے میں کہ جو پرانے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے, وہ اس سرزمین کو اس جگہ کو اپنا دارالمارا اپنا کیپٹل بنائیں گے, اور ان کا دین جو ہے وہ دین غالب آئے گا. یہ ساری باتیں وہ جانتے تھے, اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے. اور ان کی تین خصوصیات بیان کی جاتی ہیں, البتہ یہ عمومی خصوصیات ہیں یہودیوں کے حوالے سے. کا پہلی خصوصیت تو یہ کہ بہت زیادہ مال دوست تھے, پیسے سے مال سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر دور اندیشی پائی جاتی تھی. جیسے یہاں پر آئے تو جب اس مدینے کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹجک جگہیں کون کون سی ہیں, سب سے زیادہ سرخیز جگہیں کون سی ہیں, تو ان جگہوں کو انہوں نے سب سے پہلے اس کو پہچانا, اور پھر وہاں پر ان جگہوں کو آباد کرنا اور وہاں پر آباد ہونا شروع کیا. تیسری چیز ہے کیونکہ ان کے پاس کتابیں تھیں پرانے علماء کی, اگرچہ تحریف شدہ پرانے انبیاء کی, لیکن کتابیں موجود تھیں, اس لیے اہل علم تھے. اور یہ وہاں پر جو لوگ رہتے تھے غیر یہودی جو تھے, اپنی برتری کو ثابت کیا کرتے تھے, اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اس طریقے سے اور اس کا دین حاکم ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے وہ یہود میں سے نہیں ہے, تو ان تمام بشارتوں کے باوجود, ان چیزوں کو جاننے کے باوجود, یہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے. خود قرآن نے اس بات کو کہا کہ یہ جانتے ہیں پیغمبر کو, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم, یہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اگر انسان کا کوئی بچہ اس محفل کے اندر, اگر کسی کا کوئی بچہ دروازے سے داخل ہو, اس کے اوپر مشتبہ نہیں ہوگا, شک نہیں ہوگا کہ کون انسان اپنی اولاد کو ہزاروں کے بچنے میں بھی پہچان لیتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں پڑھتے رہے تھے, یہ بشارتیں ان کے سامنے تھیں, کتابیں تھیں, تو یہ جانتے تھے. بس ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بات قابل غور ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیشہ پہچاننا ضروری نہیں ہے کہ انسان اس حق کے سامنے تسلیم بھی ہو جائے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق پہچان لیتا ہے کہ حق کیا ہے, لیکن حق کے سامنے تسلیم نہیں ہو پاتا. بہرحال یہ آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب پیغمبر نے آ کر یہاں پر اپنی حکومت کو قائم کیا تو ان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تمام یہودیوں کے ساتھ, جس کے اندر یہ بھی شامل تھے. وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہ کیا کریں گے, یہ اسلامی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے, دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے خیانتیں کرنا شروع کی. جو مشرکین کفار کے کفار تھے, مشرکین تھے مکے کے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے مل کر سازشیں کرنا شروع کی, اور وہ جو منافقین تھے منافقین کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے اس حکومت کے ساتھ کے خلاف اس الہی حکومت کے خلاف سازشیں شروع کی. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جس وقت ان سے جنگ کی خیبر کا جو واقعہ ان کے سامنے پیش آیا, جب خیبر کو فتح کیا گیا تو یہ لوگ کے جو فتح کے تھے جو یہاں سے نزدیک تھا یہ ڈر گئے. جو خیبر میں انہوں نے یہودیوں کا حشر دیکھا تو اس سے گھبرا کر انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم کو یہ پیشکش کی کہ ہم اپنا مال اور اپنی سرزمین آپ کے حوالے کرتے ہیں, یعنی ہم میں سے ہر شخص فقط اتنا مال کہ جتنا ایک اونٹ کے اوپر آ سکے گا, صرف اس مال کو چھوڑ کے سارا مال یہاں پر چھوڑ جائے گا اور اس زمین کا مال کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس چیز کے بدلے کہ ہماری جانیں محفوظ ہیں. پیغمبر اکرم نے اس چیز کو قبول کیا. سورہ حشر کی جو ابتدائی آیت ہیں غالباً آیت نمبر 6, اس کے اندر پروردگار عالم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو وہ چیزیں ہیں کہ وما افا اللہ علی رسوله منہم فما اوجبتم علیہم من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, کہ وہ چیز کی جو پیغمبر کے پاس آئی ہے جس پر خدا نے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رسولوں کو جس چیز کے اوپر مسلط کیا ہے, تسلط عطا کیا ہے, اور جس کے لیے تم نے نہ کوئی گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اپنے اونٹوں کے اوپر کوئی محنت کی ہے, یہ مال غنیمت سے ہٹ کر. اب جانتے ہیں مال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ مال غنیمت یعنی جب میدان جنگ میں جو مال مسلمان فوج کے پاس جو آتا ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اس کا 1/5 جو ہے یہ پیغمبر کا حصہ ہے. لیکن یہ زمین کے جس کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی, فوج نے کوئی کوشش نہیں کی اس کے بغیر, یہ جو حصہ آیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے, یہ مال غنیمت کے طریقے سے نہیں ہے, یہ رسول کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے. اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ, کہ پیغمبر جو ذی القربیٰ ہیں جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں دے دیجئے. تو پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ فضل جو ہے اسے شہزادی کے نام کر دیا تھا, بی بی کو دے دیا تھا, اور پیغمبر کی زندگی میں ہی بی بی کی طرف سے نمائندے جن کو بی بی نے وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا, معمول کیا تھا, وہاں پر موجود تھے, وہ باغات تھے, اس کی برادری کی رکھوالی کرتے تھے, اور اس سے جو کچھ آتا تھا جو اسے جب ثمر حاصل ہوتا تھا اس میں سے شہزادی اپنے سال بھر کا اپنے گھر کا مختصر سا خرچ نکال کے سب کچھ خدا کی راہ کے اندر اسے انفاق کر دیا کرتی تھی. کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کے اندر جو ایک چیز انجام دی گئی وہ یہ کہ اس فدق کو شہزادی سے لے لیا گیا, جبکہ شہزادی پیغمبر کی زندگی میں بھی اس جگہ کی مالکیت شہزادی کے پاس تھی, اور آپ کی طرف سے جو لوگ وہاں سے معمور تھے انہیں ہٹا دیا گیا اور دوسرے لوگوں کو یہاں پر معمور کر دیا گیا, اور کہا یہ گیا کہ پیغمبر کی زندگی کے اندر بھی جو اس سے جو نتیجہ جو اس سے درآمد ہوتی تھی اسے خدا کے راستے میں خرچ کیا جاتا تھا, ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن فرق یہ تھا کہ پیغمبر کی زندگی میں جو کچھ ہوتا تھا اس کا تعلق حکومت سے نہیں تھا, یہ شہزادی کا شخصی ذاتی مال تھا کہ جسے شہزادی خدا کے راہ میں خرچ کر دیتی تھی. بلکہ جب شہزادی کو یہ خبر ملی کہ اس طریقے سے فدق کو ان سے لے لیا گیا ہے اور ان کے جو لوگ جو نمائندے وہاں پہ تھے انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے, تو اس وقت شہزادی یہاں بیان کیا ہے, اگر کسی کا تصور یہ ہے کہ یہ اسی لیے تھا, بعض دفعہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے تھوڑی سی توہین کی بو آتی ہے کہ وہ چیز کہ جو ہماری کفالت کے لیے تھی, جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی تھی, جو ہمارا رزق تھا وہ ہم سے لے لیا, ہمیں سب محروم کر دیا, نہیں, وہ کہ جن کے سامنے کائنات کی تمام چیزیں ہی چھوں ان کو ایک بات سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی. خود مولا کائنات نے نزل بلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ وما اصنع بفدق وغیر فدق, مجھے فدق اور غیر فدق سے کیا کام. شہزادی کا حصہ تو پہلے بھی اس میں سے بہت کم تھا, لیکن شہزادی نے اس کو بہانہ بنایا تاکہ جا کر حق کو آشکار کر سکے. واقعی شہزادی کے لیے سخت ہے, چوتھے امام کی کچھ زمین گورنر نے وہاں پہ غصب کر لی. جب وہاں پر جو خلیفہ تھا ظاہری طور پر جب وہاں پر آیا مدینے میں آیا, کہا کہ جا کر اسے شکایت کریں مسجد الحرام کے اندر, تو مولا نے کہا کہ مسجد الحرام میں میں خدا سے بھی دنیا نہیں مانگتا, چلے جائے گی کہ میں جا کر حاکم سے دنیا مانگوں. ان کی شان سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی, لیکن شہزادی نے حق کو آشکار کرنے کے لیے اس فرصت سے استفادہ کیا. اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہ وہ کام تھا جو صرف شہزادی ہی کر سکتی تھی, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ شہزادی کا جو مقام تھا, جو آپ کی حیثیت تھی اس معاشرے کے اندر, اس کی وجہ سے صرف آپ ہی آ کر اتنی صراحت سے اس مطلب کو بیان کر سکتی تھی. کہا اگر مولا کائنات بیان کرتے تو کہا یہ جاتا کہ علی تو خود جو ہے وہ طرف ہیں, یعنی ان کا تو خود اس کے اندر ایک مفاد شامل ہے, کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ شہزادی جو بیان کر رہی ہیں یہ فقط فدق نہیں ہے, یہ حق کا مقدمہ ہے, یہ حکومت کے حق کو بیان کر رہی ہے. اگر مولا بیان کرتے تو کہا جاتا کہ اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں, اس کو اس طریقے سے وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی. اور اگر جناب سلمان ابو ذر مقداد میں سے کوئی آ کر بیان کرتا تو اسے اس قدر بولنے کی مہلت نہیں دی جاتی, ایسا نہیں ہوتا, اتنا اجازت دے دی جاتی کہ اتنا طویل خطبہ بیان کرے. یہ شہزادی کا مقام ہے, آپ کا احترام ہے. کسی دفعہ شہزادی نے بولنا شروع کیا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیچ میں ڈھونڈ دے. کتنی شباہتیں ہیں اہل بیت کے درمیان کہ انسان جب دیکھے غور کرے تو حیرت زدہ ہونے لگتا ہے کہ ایک شہزادی کا یہ خطبہ دربار میں اور جناب زینب کا وہ خطبہ کوفے کے بازار میں, کہ جس پر شہزادی نے کہا اس خطو خاموش ہو جاؤ تو تاریخ نے نقل کیا کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی ساکت ہو گئے. ضرورت نہیں ہے کسی کے اندر, کیسے شہزادی نے یہاں پر آ کر تاکہ حق چھپنے نہ پائے فاطمہ جو تاریکی سے دور کرنے والی ہے, اس دنیا کے اندر تاریکی سے گمراہی سے دور کرنے والی ہے, اور اس دنیا کے اندر اس مقام آخرت کے اندر جہنم سے دور کرنے والی ہے. پہلے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کہ اس واقعے کو جس طریقے سے نقل کیا گیا کہ شہزادی کس طریقے سے گئی ہیں, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں کہ شہزادی جب پہنچی ہیں وہاں پر, جیسے شہزادی کو خبر تاریخ میں شہزادی کو خبر ملی, شہزادی آمادہ ہوئی ہیں فوراً وہاں پر پہنچی ہیں, اور پیغمبر کے جانے کا غم ابھی تازہ ہے, کچھ گھر کے اندر واقعہ ہوا وہ سب کچھ تازہ ہے, گریہ تازہ ہے, لیکن شہزادی نے جب کلام کا آغاز کیا تو کس سے کیا؟ الحمدللہ علی ما انعم. اس مصیبت کے اندر واقعہ اس وقت جو وجود کے اندر ہے وہی سامنے آتا ہے کہ اس کو آپ دیکھیے, اور وہ جو شفیع عاشور امام حسین کا خطبہ دیکھیے کہ جس کے اندر مولانا نے جب حمد سے گفتگو کا آغاز کیا کہ الحمدللہ, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں, کسی شکوے سے آواز نہیں کیا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کا آغاز کرے تو حمد اللہ ہی سے گفتگو کا آغاز کرے. شہزادی نے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا, الحمدللہ علی ما انعم, تمام حمد پروردگار عالم کے لیے ان نعمتوں پر کہ جو اس نے عطا کی ہیں, ولہ الشکر علی ما انعم, اور اسی کے لیے شکر ہے, صرف اور صرف اسی کے لیے شکر ہے اس چیزوں کے اوپر کہ جسے اس نے الہام کیا. کیا علماء نے بیان کیا کہ الہام, یعنی ہر شخص کو جو فطرت عطا کی کہ جس کے اندر وہ الہم فجورہا و تقواہا. یہ بات جگہ پر کہا کہ الہام یہاں پر فقط علم نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر جو گرائش جو تمائل پایا جاتا ہے یہ بھی الہام الہی, یہ اچھائیوں کی طرف ہے. وصنع بمقدم من عموم النعم ابتدعها اور تمام ثنا اسی کے لیے ہے ان نعمتوں کے اوپر کہ جس کی اس نے ابتدا کی یعنی ان نعمتوں کو اس نے انسان کے اعمال کے بدلے میں نہیں بھیجا بلکہ ابتدا اس نے انسان کو ان نعمتیں ادا کی وصبوغ علی اصدہا اور وہ وافر اس کی عطا کہ جو اس نے بخشش کی عطا کی وتمام منن الاولاہا اور وہ ہر نعمت کے جس نے اسے اولاہا یعنی ایک کے پیچھے ایک اسے بھیجا یعنی جس نے نعمتوں کے اس سلسلے کو رکنے نہیں دیا اس کو قط نہیں ہونے دیا جمعن الاحصاہ عددہا کہ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے عدد کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا وَنَعَ عَنِ الْجَزَاءِ عَمَدُهَا اور اس کی مدت اتنی طولانی ہے کہ اس کا شکر نہیں بجا لایا جا سکتا کہہ رہے بیت اس چیز کی تاکید ہے خدا کی نعمتوں کا شکر پروردگار تیری نعمتوں کے سامنے میری عبادت کی کیا حیثیت ہے ان نعمتوں کے سامنے میرے عمل کی کیا حیثیت ہے بھرے گا کئی وجہ کہ اہل بیت کی طرف سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں کہتے ہیں مومن وہ ہے کہ جس کی امید اپنے عمل پہ نہیں ہوتی بلکہ خدا کے فضل پر ہوتی ہے تو دیکھا میری امید اپنے عمل میرے عمل کی حیثیت کیا ہے تیرے سب ان نعمتوں کے سامنے ساری اگر انسان کی عبادتیں اطاعتیں اگر ایک کف ترازو میں ڈال دی جائیں اور فقط ایک آنکھ چشم کی نعمت اگر ایک ترازو میں ڈال دی جائے تو دونوں چیزیں برابر نہیں ہوتی اور پھر جو ظاہری نعمت ہے اس سے بڑھ کر جو باطنی نعمت ہے پر دکھایا عالم نے پر کی ہے کچھ عمومی نعمتیں ہیں جو سب کو دی ہیں کچھ خصوصی نعمتیں ہیں جو اس نے سب کو نہیں دی ہیں ان خصوصی نعمتوں میں سے یہ محفلیں یہ مجلسیں بھی ہیں کہ جس میں بھی اور آپ موجود ہیں یہ عمومی نعمت نہیں ہے خدا کی یہ اس نے سب اپنی ساری مخلوقات کو نہیں دی ہیں وَتَفَاوَتْ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبَدُهَا کیونکہ ان نعمتوں کے اندر ابدیت پائی جاتی ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے کوئی اختتام نہیں ہے انسان اس کو درک کرنے سے قاصر ہے اور فرماتی ہے وَنَدَمَهُمْ لِاِسْتِزَادَتِ حَبِّ شُكْرِ لِاِتِّسَادِهَا اور پھر پروردگار عالم نے ندبہم اس نے اپنی مخلوقات کو بلایا شکر کی طرف تاکہ یہ نعمتیں اسی طریقے سے جاری رہیں بلکہ اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا جائے استحمد علی الخلائق الصالحہ اور اس نے لوگوں سے طلب کیا نعمتوں کو گوارا بنانے کے بعد طلب کیا کہ اس کی حمد کی جائے تاکہ وہ ان نعمتوں کو وصنع بالندب الی امثالہا تاکہ وہ کیا کرے وہ ان نعمتوں کو دو برابر دگنا اور چگنا کرتا جائے کس قدر اخلاص کے اندر بندگی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کوئی ان کو سنے کیا واقعی یہ تصور ہی آتا ہے کہ کوئی اس قدر مشکل حالات کے اندر اس حزن کے عالم کے اندر ہے اور اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے یقیناً یہاں پہ سارا خطبہ نہیں پڑھا جا سکتا جو گدی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے کچھ اقتباس ہوگا اس سے کچھ چیزیں ہوں گی اس کی لیکن آپ اس پہ اکتفا نہ کریں جا کے اس خطبے کا مطالبہ کریں کہ کن مطالب کچھ اللہ نے بیان کیا اس کے بعد جو اس کی شرح لکھی گئی ہے بڑے بڑے علماء اور فلسفیوں نے اس کی شرح کیا ہے آیت اللہ مصباح یزدی آیت اللہ جوادی عاملی ایسی ہستیوں نے اس کی شرح کیا اور شرح کرنے سے پہلے اپنے عجز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے انسان کی عقل بڑھتی جائے گی اس کے فہم و شعور اور اس کے معارف بڑھتے جائیں گے شہزادی کا کلام اور زیادہ اشکار ہوتا جائے گا کلام معصوم جو کہ علم خدا سے منتصر ہے. اب دیکھ کتنی طولانی شرح کی ہے کسی ایک چیز کے اوپر, کئی گھنٹوں کے کئی صفحات کی گفتگو موجود ہے کہ شہزادی نے جو یہ کہا کہ انا اما پروردگار عالم جو نعمتیں عطا کی ہیں الحمدللہ علما انعم, کہ یہ نعمت کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کلام معصوم یہاں پہ کوئی لفظ جو ہے بلا وجہ نہیں ہے. کیسی کہ ہمارے پاس دعاؤں کے اندر دیکھا کہ کلام معصوم جو ہے اس کے اندر ہر واو بھی اگر کہیں پر آیا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو جہاں پر آیا ہے, کیونکہ عام کلام نہیں ہے, معصوم کا کلام ہے کہ الحمدللہ علی ما انعم, کہ وہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے عطا کی ہے. تو اندر بحث کی ہے کہ نعمت کیا ہے, نعمت کیسے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر بیان کیا گیا, دیکھیں نعمت وہ چیز ہے, میں اس کو پہلا اس کو چھوڑتے ہوئے کہ کہاں سے یہ لفظ نکلا, اس کا اصل کیا تھا اور کس طریقے سے اس مطلب تک پہنچا, لیکن جو اس کا رائج مطلب ہے لغت کے اندر وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے کمال کے لیے مفید ہو, یعنی انسان کو اگر کمال تک پہنچائے تو وہ چیز نعمت ہے, اور اگر انسان کو کمال تک نہ پہنچائے تو وہ چیز نعمت نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ ہم جو عام طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, عام طور پہ اس کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے اور کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلا ہے ہمارے لیے, مصیبت ہے. علماء نے بیان کیا کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے, بلکہ نگاہ اس چیز پر ہونی چاہیے کہ وہ چیز کہ جو ہمارے کمال میں اضافے کا سبب بنے اگرچہ ظاہری طور پر ہمارے لیے ناگوار ہو وہ ہمارے لیے نعمت ہے, اور بعض چیزیں ممکن ہیں جو ظاہری طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ گوارا ہوں, ہمیں بہت زیادہ پسند ہو, لیکن حقیقتاً وہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے, نعمت نہیں. کہ بس ہر وہ چیز جو انسان کے کمال کے اندر اضافہ کرے, اس کے وجود کے اندر کمال کو بڑھائے وہ نعمت ہے, اور پھر اگر انسان کے وجود کے کمالات انسان کو مطلوب ہیں تو پھر یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود سب سے پہلے وجود انسان کے لیے مطلوب ہے, وجود نعمت ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ علم کا زیادہ ہونا, عمر کا زیادہ ہونا, قدرت کا زیادہ ہونا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وجود کے کمالات ہیں. پہلے وجود ہوگا اس کے بعد اس کے لیے کمال ہے. اگر یہ وجود کا کمال مطلوب ہے تو وجود سب سے پہلے مطلوب ہے, تو پروردگار عالم نے جس کو بھی وجود عطا کیا ہے اس کو نعمت عطا کی ہے. اس لیے ہر کائنات کی چیز اپنے وجود کی حفاظت چاہتی ہے. جو پروردگار عالم نے ہمیں وجود عطا کیا اور جو مسلسل یہ وجود ہمیں عطا کر رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اگر پروردگار عالم اس وجود کے عطا کرنے کو روک دے تو ہمارا وجود نابود ہو جائے. ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بغیر ہم رہے, ہمارا سارا وجود مسلسل وہاں سے عطا ہو رہا ہے. جب اصل وجود وہاں سے آ رہا ہے تو پھر ہر جو وجود کا کمال ہے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے. پس انسان کو جتنی چیزیں اپنے بارے میں پسند ہے یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اللہ نے دی ہیں, اس کے جسم کی سلامتی, اس کا علم, اس کے کمال, تمام کمالات. کہ جب انسان اس حقیقت کو دیکھے, بعض دفعہ انسان اس حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا, کہ علماء نے یہاں پر بہت خوبصورت تعبیر یہاں پر یہ بیان کی ہے, کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی خوبصورت شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور آئینے میں اس کا عکس وہاں پر جا رہا ہو اور آئینہ اس عکس کو دیکھ کر کہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. آئینہ اپنی خوبصورتی کا دعویٰ کرے نا, آئینہ خوبصورت صورت نہیں ہے, یہ وہ پرچھائی وہ عرصہ جو آئینے کے اندر ہے, جتنے بھی کمالات کے جسے انسان اپنے کمالات سمجھتا ہے اگر اس حقیقت کی طرف دیکھ رہا ہو کہ یہ سب کے سب پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہو رہی ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ علی ما انعم, تمام حمد اس کے لیے جو کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے, جو کچھ بھی ہے یہ اس کے قدرت کی, اس کے علم کی, اس کی پرچھائی ہے, اس کی تجلی ہے, کچھ بھی میرا ساتھی نہیں ہے. کبس پھر آخر یہاں پہ بات کے دیکھیں, نعمت وہ چیز کہ جو انسان کو اس سے کمال تک نزدیک کرتے ہیں, کہ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذاتاً مطلوب ہیں, یعنی انسان کو خود کمال تک پہنچا دیتی ہیں. بلکہ میں اگر اس کو قرآن کی آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو قرآن فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, ان کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, یہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے اوپر پروردگار عالم نے نعمت نازل کی ہے. لیکن اگر اسے اللہ کی بندگی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے نعمت کو کفر کے ساتھ بدل ڈالا. اللہ نے جب دیا ہے تو اس کے اندر یہ شانیت پائی جاتی ہے کہ یہ نعمت قرار پائے. کہ اسی لیے مومن اگر اپنے اس ایمان کے تقاضوں سے دیکھے تو جب پوری کائنات کو جب دیکھتا ہے, اس مادی دنیا کو دیکھتا ہے, تو اسے خود بخود ویلیویبل نہیں دیکھتا, اس کے لیے ذاتی ارزش کا قائل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر خدا کی بندگی کے راستے میں ہیں تو نعمتیں ہیں, اور اگر اللہ کی بندگی کے راستے میں نہیں ہیں تو نعمتیں نہیں ہیں. اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ سارا زہد یہ ہے کہ لَكَيْلَا تَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ بلا تفرح بما آتاكم, جو تم سے چلا جائے اس پر غم نہ کرو اور جو مل جائے اس پر مغرور نہ ہو, کیونکہ اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. جناب سلمان سے ایک صاحب حیثیت شخص نے سوال کیا کہ سلمان تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی ابتدا بھی ایک ہے اور انتہا بھی ایک ہے. خلقت کیسے ہوئی ہے, کیسے اس دنیا میں آئے, وہ بھی ایک ہے, اور مرنے کے بعد دونوں نے قبر کے اندر جانا ہے, وہ بھی ایک. کیا اگر یہ نگاہ پیدا ہو جائے تو بس انسان سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ رہ گزر ہے, گزر جانے کی جگہ ہے. ہمارا کہنا فرماتا ہے کہ بہترین راستہ ہے, اگر اس کو سرائے سمجھیں کہ جہاں انسان موقتاً تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو بہترین جگہ ہے, لیکن اگر اسے رکنے کا مقام سمجھا جائے تو بدترین جگہ ہے. یہ ساری چیزیں نعمت ہیں اگر اللہ کے راستے میں اسے استعمال کیا جائے. الحمدللہ علی ما انعم, پرہ شہزادی کی نگاہی تو ہی تھی, اس کا ہم لوگ اعتراف نہیں کر سکتے کہ شہزادی کس طریقے سے خدا کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہیں. لیکن اگر اسی ظاہری معنی میں دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو خدا کے راستے میں خرچ کی جائے وہ نعمت ہے جو انسان کو کمال سے نزدیک کر دیتی ہے, اگر اس آئینے میں دیکھیں تو شہزادی کی ہر چیز نعمت ہے. جو کچھ ہے سب خدا کے راستے میں, اگر جسم ہے سلامتی ہے تو خدا کے راستے میں, اگر اولاد ہے تو خدا کی راہ میں, اگر کوئی مقام ہے تو بھی خدا کے راستے میں, خدا کے لیے. شہزادی تین دفعہ گئی تھی بابا سے, کہیں اس مانگ نے سوال کیا نہیں گیا تھا. جس کو اپنے باپ سے مانگنے میں شرم آئے وہ تلوار میں جا کر فرق کی طرف.
جو کچھ بھی ہے خدا کے راستے میں خدا کے لیے ہے.
خدا کے لیے یعنی خدا کے ولی کی خدمت میں. خود مولا فرماتے ہیں کہ زندگی بھر زہرا نے ایک دفعہ بھی میرا دل نہیں دکھایا. اس 10 سال کی اس دباجی زندگی میں جس میرے مولا اتنا مختصر وقت گھر میں ہے, کبھی جنگیں ہیں, کبھی دوسرے معاملات ہیں, کبھی شکوا نہیں کیا گیا. علی آپ تو گئے ہوئے تھے گھر میں, بچے بھوکے تھے, کیوں نہ علی طور پہ زہرا کے ساتھ چھوٹ جانے پر. مولا فرماتے کہ جب میں گھر میں آتا تھا, جب میں زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا, میرے سارے غم دور ہو جایا کرتے تھے, میری ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی. اور پھر میں مولا نے خود مرثیہ پڑھا کہ اب زہرا کے بعد کوئی علی کی تنہائیوں کا ساتھی نہیں. کوئی اور اس مصیبت کو درک نہیں کر سکتا, کوئی ایسا چاہیے کہ جس کا علم علی جیسا ہو, جو درک کر سکے کہ ولی کے ساتھ اس ظلم کا ہونا کیا نہیں کیا. روایات کے اندر, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے بعد جس نے بھی شہزادی کو دیکھا تو اس حالت میں دیکھا ہے, معصبۃ الراس, ناہلۃ الجیس, باقیۃ العین, منحبۃ الرکن. جب پیغمبر کے بعد زہرا کو دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ سر کے اوپر ایک رومال بندھا ہوا ہے, باقیۃ العین آنکھوں سے آنسو جاری, ناہلۃ الجیس جسم کھلتا جا رہا ہے, ایسی عمارت کی طرح کہ جس کے ستون ڈھا دیے گئے ہو. اگر کسی عمارت کے ستون ڈھا دیے جائیں تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. شہزادی کو اس حال میں دیکھ کر جن کتابوں میں لکھا گیا, اس طریقے سے مبارک نے لکھا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ جب گھر میں علی زہرا کو اس حال میں دیکھتے ہوگے, جب حسن اس حال میں ماں کو دیکھتے ہوگے, زینب و کلثوم جب ماں کو دیکھتی ہوگی, دل میں کیا گزرتی ہوگی. شہزادی نے کتنی محبت سے ان بچوں کو پالا ہے, اللہ جانے اس شکستہ پہلو کے ساتھ اس شہزادی کیسے بچوں کو گلے لگا کرتی ہو. لیکن اس حالت میں بھی حسنین کا ہاتھ پکڑ کر احد کے شہدا کے بہور پر جاتی ہے, وہاں پر جا کر گریا کرتی ہے, ایک کمی بچوں کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے آمادہ کرتی ہے. روایت میں لکھا ہے کہ مولا کائنات نے ایک دفعہ جناب زینب کو بتانا شروع کیا, زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے بازوؤں میں رسن ہوگی, کعبہ
کیا بات ہے. کی امانت ہے، لیکن جب علی نے زہرا کو دفنایا تو پرسیا پڑا لقد استرجع الودیا، رسول خدا علی نے امانت لوٹائی نہیں، علی سے امانت لے لی گئی۔ علی امیر ہے، علی طریقے سے امانت لوٹاتا نہیں ہے، علی سے لے لی گئی امانت۔ یا رسول اللہ، اپنی بیٹی سے سوال کریے گا کس طریقے سے امت نے جمع ہو کر ارے زہرا کو مٹا۔
صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقوم الظالمین، مت تمہیں حسن